اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال امام عصرنا واما الحوادث الواقع فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ. ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان نائب امام کی تنہائی کے اسباب ہیں. ایک اہم ٹاپک ہے اور اس میں مختلف بحثیں ہیں، اگرچہ ایک طویل موضوع ہے جس پہ کافی سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے کہ اس پہ ایک طویل گفتگو کی جائے اور کئی نشستیں رکھی جائیں، مگر جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ چند اہم موضوعات پہ بات کریں. نائب امام کے سلسلے میں بہت سارے شبہات لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں. نائب امام سے مراد ہماری عصر غیبت میں حضرت امام عصر کے نائبین ہیں اور وہ نمائندے ہیں جنہیں امام زمانہ نے اپنی عصر غیبت میں حجت قرار دیا، کہ اس سلسلے میں ہماری گفتگو چند محور کے گرد ہوگی. ایک تو یہ کہ کیا نائب امام سے ہمارا رابطہ ہونا ضروری ہے، کیا ان کی معرفت ضروری ہے، خود کیا غیر معصوم شخص جو ہے وہ امام کا نائب ہو سکتا ہے، آیا ایک غیر معصوم انسان حجت ہو سکتا ہے دین میں، اور نائب امام کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نائب امام کون ہے. اور ایک بات اور جو وہ یہ کہ نائب امام کی جو حکومت ہے، اگر نائب امام کی حکومت ہو جائے کیا یہ حکومت استبدادی حکومت ہے، اور یہ ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے نائب امام کے سلسلے میں کہ غیر معصوم انسان جو ہے وہ کسی کے اوپر حکومت کرے، اور یہ حکومت استبدادی حکومت ہو سکتی ہے کیونکہ غیر معصوم ہے، اور جبکہ اللہ کی حکومت جو ہے انسانوں پر یا اس کی طرف سے معین کردہ انسانوں کی حکومت انسانوں کے اوپر ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا جواب ہے، یہ چند باتیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے، جتنا وقت ہو سکے گا بات کریں گے. اگرچہ بحث اتنی مشکل نہیں تھی جتنا جو ہے وہ بحث کو مشکل بنا دیا گیا، پیچیدہ کر دیا گیا. اگر ہم احادیث معصومین علیہم السلام پر غور کریں، ہم حتیٰ اگر اپنی عقل پر رجوع کریں تو بھی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے روشن اور واضح ہو سکتی ہیں. ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے نائب امام کے سلسلے میں. بہت سارے لوگ جب بھی اس قسم کے عناوین سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ اگر نائب امام کو یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ حجت خدا کے نائب ہیں اور وہ حجت خدا ہی کی طرف سے حجت ہیں، تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک فقی کو حجت کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، اور اس پہ بہت سارے مختلف جو ہیں ارادات، شبہات لوگوں کے ذہن میں مختلف انداز میں ڈالے جاتے ہیں اور ڈالے گئے ہیں، اور اس کے خلاف بہت سارا کام بھی ہوتا رہا، ابتدا ہی سے یہ کام ہوتا رہا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیابت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک عقلی سلسلہ ہے، جہاں وہ روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے، وہاں خود عقل بھی ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ نیابت کا سلسلہ جو ہے وہ امام عصر کی غیبت میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم بہت سارے اس میں جواب بھی مل جائیں گے، وہ یہ کہ عصر غیبت میں جو ہے، ہم نے عرض کیا کہ نائب امام سے مراد ہماری وہ فقہا ہیں کہ جو عصر امام میں امام کی طرف سے نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ پہلے یہ سلسلہ جو تھا وہ غیبت صغرا میں شروع ہوا، اور نائب کے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ نائب اگر عصر غیبت صغرا کا دور ہے تو اس میں انتخاب الگ ہے، اور جو غیبت کبرا کا دور ہے اس میں انتخاب الگ ہے۔ اس میں غیبت صغرا میں نائب کو جو ہے وہ انتخاب کیا جاتا ہے، نومینیٹ کیا جاتا ہے، نام بتاتے ہیں امام غیبت صغرا کے اندر، لیکن غیبت کبرا کے اندر نام نہیں لیتے بلکہ اصول اور معیار اور صفات بیان کرتے ہیں، اور ان صفات کے اوپر جو اترتا ہے وہی شخص امام کا نائب ہے، وہ صفات جو امام نے بیان کی وہی شخص جو ہے جس میں وہ صفات پائی جاتی ہوں گی وہ امام کا نائب ہوگا۔ نیابت عامہ ہے، وہاں نیابت خاصہ ہے۔ اگر ہمارا رابطہ، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے ان کو فقہا کو اپنا نائب بنایا ہے، غیبتیں ہم جب صغرا میں چلتے ہیں تو وہاں پہ جو زمانہ ہے وہ تقریباً غیبت صغرا کا جو دور ہے وہ تقریباً 260 سے شروع ہوا، 260 ہجری سے شروع ہوا یہ زمانہ، اور 329 تک تقریباً 70 سال کا زمانہ جو ہے وہ غیبت صغرا کا ہے۔ اس میں آپ کے چار نائب ہیں، جن میں عثمان بن سعید ہیں، محمد بن سعید ہیں، اسی طرح حسین بن رو ہیں، علی بن محمد السمری، یہ چار نائب جو ہیں آپ کے موجود ہیں۔ انہیں امام علی مقام نے لوگوں کے اور اپنے درمیان رابطہ قرار دیا۔ اگر ان کی بات، یہ ان کے کام کیا کیا تھے، یہ امام کی گفتگو وہاں تک پہنچایا کرتے تھے، لوگوں کے سوالات امام کے پاس لایا کرتے تھے اور امام کے جوابات لوگوں تک لے جایا کرتے تھے، یہ ایک کام تھا، امام کی امامت کو ثابت کرنا، امام کی امامت کے سلسلے میں، ان کی غیبت کے سلسلے میں جو شبہات تھے ان کو دور کیا کرتے تھے، اور اسی طرح شیعوں کا جو نیٹ ورک تھا اس کو بچھانا، ان کو آپس میں مرتبط رکھنا، یہ ان کے کام تھے۔ ان نواب اربع کے، نواب اربع جو ہیں، جو چار نائب گزرے، ان کے یہ اور بھی بہت سارے کام تھے، ان میں سے یہ چند کام ہیں۔ ایک اہم کام جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں امت کو امام سے ملانے کا کام جو انجام دیتے ہیں وہ یہ ہیں، نواب اربع۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون شخص ہے جو ہمارے اور امام کے درمیان رابطہ ہے، اگر یہ معرفت حاصل نہ ہو آپ کو، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رابطہ کیسے ہوگا تو پھر آپ کیسے رابطہ کریں گے اپنے وقت کے امام سے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ خدا سے کیسے رابطے میں ہوں گے، آپ کو خدا دکھائی دیتا ہے، آپ خدا سے کیسے رابطہ کریں، کس کے ذریعے سے، خدا کی بات آپ تک کیسے پہنچے گی؟ کوئی خدا کا نمائندہ ہو نا جو آپ سے بات کرے، اگر اس نمائندے کی بات جو خدا کا نمائندہ ہے، جو خدا کے اور آپ کے درمیان رابطہ ہے، اگر اس شخص کی بات آپ کے لیے حجت نہ ہو تو پھر اس کی قدم و منزلت بتائیے۔ ایسے شخص کی بات جو آپ کے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فلا شخص رابطہ ہے، وہ رسول کی صورت میں کیوں نہ ہو، وہ امام کی صورت میں کیوں نہ ہو، اگر وہ اور آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ رابطہ ہے ہمارے اور خدا کے درمیان، تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ اس نمائندے کو پہچانیں؟ کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ اس سے رابطے میں ہوں؟ تاکہ جب تک آپ اس سے رابطے میں نہ ہوں گے آپ کا رابطہ خدا سے نہیں ہو سکتا، جب تک آپ اسے پہچانیں گے نہیں تو پھر رابطے میں بھی نہیں آ سکتے، اور جب تک رابطہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا رابطہ اصل چیز سے نہیں ہوگا، آپ کا رابطہ خدا سے نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس قدر اہم ٹاپک میں معصوم نے بات کی، اور معصوم نے فرمایا، پیغمبر نے کیا فرمایا، مم ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی ماتا میتا تن جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہی در حقیقت وہ رابط ہے، وہ نمائندہ ہے جس کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ دین تک پہنچتے ہیں، دین کی اصالت تک پہنچتے ہیں۔ اگر امام کو آپ نہ پہچانے، اگر آپ امام سے رابطے میں نہ ہوں تو آپ دین کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ گمراہانہ زندگی گزاریں گے اگر اس امام سے رابطے میں نہ ہوں۔ تو اگر اس امام کا قول، اس نبی کا قول، اس نمائندے کا قول، چاہے وہ نبی کی صورت میں، ہم نے عرض کیا، چاہے وہ رسول کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام کی صورت میں ہو، اگر حجت نہ ہو تو پھر آپ اس کی بات کا یقین کیسے کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جسے نمائندہ بنایا جا رہا ہے اس کی بات حجت ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ بات کہے تو مجھے 100% یقین ہو کہ یہ بات خدا کی بات ہے، ورنہ تو میرے لیے اس کی ہزاروں لوگ آ کے بات بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میرے لیے ہر ایک کی بات حجت نہیں ہوتی، میں ہر ایک کی بات پہ کان نہیں دھرتا، میں ہر ایک کی بات کو خدا کی بات نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ میرے نزدیک حجت نہیں ہے۔ لیکن جسے رابط بنایا جا رہا ہے، جسے نمائندہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے کیا بنایا جائے، حجت بنایا جائے اس کی بات کو۔ اچھا، میں یہاں پر حجت کی بھی تعریف کر دوں، کیونکہ بعض لوگ حجت کو صحیح طور پر نہیں سمجھے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حجت حقیقت ہے کیا؟ حجت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، توجہ کریں، تو اگر میں آپ سے آ کے پوچھوں کہ یہ کام آپ کیوں انجام دے رہے ہیں، جو آپ کام انجام دے رہے ہیں یہ آپ سے کس نے کہا، تو پھر آپ اس شخص کو واسطے کے طور پہ قرار دیتے ہیں کہ یہ کام مجھے اس نے کہا ہے۔ تو کبھی کسی عمل کے اس بات کے لیے ہمیں اس واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کسی عمل کے اس بات کے لیے اس شخص کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر خدا مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو میں کہوں گا اس لیے کہ اس نمائندے نے مجھے یہ کہا ہے۔ جو نمائندہ مجھے بتاتا چلا جائے گا وہ میں کرتا چلا جاؤں گا، توجہ ہے، یہ اس نے کہا ہے مجھے کرنے کو، تو وہ میں کام، یعنی اپنے عمل کے ثبوت کے لیے، اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو مجھے ضرورت پڑتی ہے اس واسطے کی، ٹھیک ہے، اور وہ دلیل بنتا ہے، وہ واسطہ دلیل بن جائے کسی عمل کے ثبوت کے لیے، تو کبھی یہ جو حجت ہے یہ دلیل ہے کسی عمل کے ثبوت کی، اور اگر کبھی میں آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ عمل، آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو میں کہوں اس لیے کہ انہوں نے اس کو منع کیا تھا، یعنی کبھی کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر کبھی کوئی میں عمل انجام نہ دوں اور خدا مجھ سے یہ کہے کہ آپ نے یہ عمل کیوں نہ انجام دیا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یہ جو واسطہ ہے، توجہ ہے، میرے پاس عمل نہ کرنے کی دلیل اور عمل کرنے کی دلیل جو چیز بن جائے اسی کو حجت کہتے ہیں، آپ نے توجہ کی، عمل کرنے کی دلیل اور عمل نہ کرنے کی دلیل جو واسطہ ہے، بہت آسان الفاظ میں، اسی کو حجت کہتے ہیں، یعنی اگر خدا کل مجھ سے یہ پوچھے کہ اے بندے تیرے اوپر میرے کچھ ذمہ داریاں تھیں، وہ میں نے تجھ پہ فرض کی تھی، وہ تجھے ادا کرنی چاہیے تھی، تو وہ تو نے ادا کی یا نہیں کی، اور یہ جو تو عمل انجام دے رہا ہے یہ کس بنا پہ انجام دے رہا ہے، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، تو پھر میرے پاس جو ہے وہ شخص جو ہے اس شخص کو میں دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں تو اس کے کہنے پر، اور اگر میں نے کوئی کام چھوڑا ہے تو اس کے کہنے پہ، تو جو شخص، جو ذات خدا اور میرے درمیان دلیل بن جائے اور مجھے جہنم سے بچا لے اور مجھے جنت تک پہنچا دے، اسی کو حجت خدا کہا جاتا ہے۔ یعنی میرا عذر خدا قبول کر لیتا ہے، پروردگارا تو نے اسے حجت، تو نے اسے بنایا تھا حجت، تو نے اسے اپنا نمائندہ بنایا تھا، تو نے کہا تھا کہ یہ حجت ہے، تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ نہ کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، تو میں نے یہ کام نہیں کیا، تو میرے عذر کو جو چیز قبول کر لے، جس دلیل کے ذریعے سے میرا عذر خدا کے نزدیک قابل قبول ہو جائے، اسی کو حجت کہتے ہیں، توجہ ہے، یعنی میرے عذر کے قبولیت کا جو وسیلہ ہے اسی کو حجت کہتے ہیں۔ ہم بھی اپنے درمیان ایک دوسرے کو بناتے رہتے ہیں آپس میں، ہم چاہے اس کا نام نہ رکھیں وہ ہوتا ہے حجت ہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چھوٹا بھائی جو ہے وہ گھر میں کوئی کام انجام دے، والد صاحب سفر پہ جائیں اور یہ کہہ کے جائیں سارے بچوں کو کہ میری نیابت میں گھر پہ نہیں ہوں گا، لیکن دیکھو سب بڑے بھائی کا کہنا ماننا، جو یہ کہیں اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر والد صاحب آ کے چھوٹے بچے سے اپنے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ تو کام صحیح تھا یا نہیں تھا، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ بڑے بھائی نے کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جو یہ کہے اس پہ عمل کرنا، اب یہ غلط ہے یہ صحیح یہ میں نہیں جانتا، تو اسی بڑے بھائی کو یہ جو چھوٹا بھائی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے اسی کو حجت کہا جاتا ہے، یعنی میرے صحیح عمل کو جو وہاں تک پہنچائے، نشاندہی کرے، جو یہ کرے گا وہی صحیح ہوگا، اور جو میرے عذر کو اصل آدمی کے سامنے قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے میرے عذر کے، اسی کو حجت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نبی ہے، یہ جو امام ہے، یہ حجت خدا ہیں، یعنی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داری عائد ہیں، یہ حجت ہیں۔ اگر آپ خطا کریں گے، اگر یہ کہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، اور اگر خدا ہم سے کہے میں نے تو نماز رکھی نہیں تھی، تو ہم کہیں ہمیں نہیں پتا کہ رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی، کیونکہ تو نے نبی کو حجت خدا قرار دیا تھا، تو نے کہا تھا یہ نبی کیا ہے، حجت ہے میری طرف سے، جو یہ کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، جو یہ کرتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں اس کے مطابق عمل کرتا چلا گیا، لہٰذا اب مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور امام جو ہیں وہ میرے اور خدا کے درمیان حجت بنے ہوئے ہیں، میرے ہر عذر کو خدا قبول کر لے گا اس کے ذریعے سے۔ اب یہ نبی کی ذمہ داری ہے، رسول کی ذمہ داری ہے، اس نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ جو خدا کی طرف سے معین ہے کہ وہ صحیح بات جو ہے مجھ تک پہنچائے، اور صحیح بات تاکہ یقین ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی وجہ سے کہا وما ينطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہ بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اوپر وحی نہ نازل کر دی جائے. اس لیے ان کو معصوم بنایا گیا ہے تاکہ غلط بات ادا نہ کی جائے اور ایک گہرا رابطہ تمہارے اور خدا کے درمیان قائم ہو جائے. تو حجت در حقیقت جو ہے وہ میرے اور خدا کے درمیان دلیل ہے، اور میرے ہر عمل کو صحیح کرنے کے لیے دلیل بن جاتا ہے. تو اگر ان کا یہ جو نمائندہ ہے اگر اس کی بات دلیل نہ بن سکے، حجت نہ ہو، تو پھر اس کا نمائندہ ہونا بیکار ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں جو امام نے حدیث کہی ہے، اگر عثمان بن سعید جو نائب اربع میں سے ایک ہیں، نواب اربع میں سے ایک ہیں غیبت کبرا کے صغرا کے اندر، حسین بن رو، اسی طرح سے محمد بن سعید عثمان سوری، اسی طرح سے علی بن محمد سمری، یہ جو چار نائب ہیں، اگر ان کی بات لوگوں کے نزدیک حجت نہ ہو تو پھر ان کی بات کی ویلیو کیا ہے؟ پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ امام کی بات ہے؟ اسی طرح سے اگر غیبت کبرا کے اندر اگر فقہا کی بات حجت نہ ہو، یہ حجت نہ ہو امام کی طرف سے، تو پھر ان کی بات کی وہ ویلیو اور وہ قدر و منزلت نہیں ہوگی، اور پھر یہ امام کی طرف سے نمائندے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ نمائندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات حجت ہونی چاہیے. اسی وجہ سے امام نے کیا فرمایا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی، شیخ صدوق نے بھی اس کو نقل کیا اور شیخ کلینی نے بھی اسے نقل کیا اور مستند روایتوں میں شمار ہوتی ہے، وہ امل حوادث الواقع، ایک غیبت صغرا کا دور تھا جو کہ ہم نے عرض کیا 260 سے شروع ہوا اور 329 میں ختم ہو گیا، یہ 70 سال کا دور، اور جو امام کے نمائندے آخری تھے علی بن محمد سمری، ان کو امام زمانہ نے یہ توقی لکھی اور ان سے یہ کہا وہ امل حوادث الواقع فرجو الی رواۃ حدیث نا. اب جو جدید ترین مسائل ہیں علی بن محمد سمری، اب اپنا کوئی نائب معین نہ کرنا، اب تمہارا کوئی نائب نہیں ہے، اب ہماری غیبت کبرا کا دور شروع ہو رہا ہے، اب کسی کو نائب نہ بنانا، لہذا 6 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، یہ امام بتا رہے ہیں اس کے اندر. اب پھر لوگ رجوع کس کی طرف کریں؟ لوگ مسائل کس سے پوچھیں گے؟ جدید مسائل کس سے پوچھیں؟ کس سے بات کریں؟ اپنی مشکلات کو کیسے حل کریں؟ تو امام فرماتے ہیں وہ امل حوادث الواقع فرجعوا الی رواۃ حدیثنا، اب ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جو رواۃ حدیث ہیں، ہماری روایتوں کو نقل کرتے ہیں تمہارے لیے، یعنی جو فقہا ہماری بات کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں. اور پھر فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، یہ تمہارے اوپر حجت ہیں میری، یعنی اگر میری حجت نہ ہو تو پھر نائب کیوں بنایا انہیں، پھر انہیں ان کی طرف رجوع کرنے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب ان کی بات کی کوئی قدر و منزلت ہی نہ ہو تو پھر میں ان کی طرف رجوع کیوں کروں؟ اس لیے امام نے فوری طور پہ جملہ کہا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. اب اس حدیث کے بعد یہ کہنا کہ جی غیر معصوم کو حجت نہیں کہا جا سکتا، تو یہ تشخیص عوام دے گی یا امام دے گا یا خدا دے گا؟ یہ کہاں سے جو ہے ہمارے مکتب کے اندر یہ بات آئی اور یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے کہ غیر معصوم حجت نہیں ہو سکتا؟ یعنی امام وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت ہے تمہارے اوپر میری طرف سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں حجت نہیں ہو سکتا، تو یہ تو بات خود امام وقت کو ٹھکرانے، ان کی بات کو ٹھکرانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت ہیں اور ہم کہیں کہ یہ غیر حجت، یہ حجت نہیں ہو سکتے، وہ خود کہہ رہے ہیں حجت ہیں. جو نواب عربہ ہیں اگر ان کی آپ زیارات کا مطالعہ کریں، ان کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، ولی، نائب، خلیفہ، اسی طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ان کی زیارتوں میں ان کے لیے استعمال کیے گئے کہ اے اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ، اسی طرح سے اے نائب امام، اسی طرح سے اے اللہ کے ولی کے ولی، اسی طرح سے بہت سارے لوگ, حتیٰ کہ جیسا کہ امام محمد امام علی نقی علیہ السلام نے بھی شاہ عبد العظیم کے لیے لفظ استعمال کیا, انت ولینا حقا, آپ ہمارے جو ہیں وہ ولی ہیں, حقیقی ولی ہیں, آپ برحق ولی ہیں ہمارے. یہ جو نیابت کا سلسلہ ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ رابطے میں ہوں امام سے, امام سے رابطے میں ہیں مکمل طور سے. جو غیبت صغرا کا دور ہے اس میں باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے امام سے, اور اس طرح سے رابطے میں ہے 70 سال کا دوران جو ہے, اور ان کے اقوال کو امام نے حجت قرار دیا, یعنی عقل یہ کہتی ہے, عقلی دلیل ہے یہ کہ ان کی بات حجت ہونی چاہیے, ورنہ تو پھر ان کی بات کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی. اسی طرح سے دور غیبت کبرا جو ہے وہ تو بہت بڑا دور ہے, اتنے بڑے عرصے کے لیے جس کا پتہ نہیں ہمیں کہ وہ کب ختم ہوگا, جس کا کچھ نہیں پتہ, اس میں ہمارے پاس کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی بات حجت ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات حجت نہیں ہے, تو پھر کس کی بات پہ عمل کیا جائے؟ کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کہے, تو پھر کس پہ عمل کیا جائے؟ اتنے سارے جو مسائل پیش آ جاتے ہیں روزانہ کے, روزمرہ کے, معاشروں کے, پھر وہ ہدایت کا سلسلہ کہاں چلا گیا؟ کیا بس اب سارے انسان جو ہیں انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر تو وہی بات ہو گئی کہ حسبنا کتاب اللہ, بس تو کتابیں رہ گئیں, کبھی سنت کی صورت میں, اب حدیثوں کی صورت میں کتابیں رہ گئی ہیں. اس کا مطلب کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے, کتاب کی صورت, کتاب ہی کی صورت میں, حدیثیں بھی ہیں تو کتاب ہی تو ہے, اور حدیثوں میں بھی زمان اور مکان کو نہیں بتایا جاتا کہ معصوم نے یہ حدیث کس ماحول میں کہی ہے, اور ماحول سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے حدیث شناسی کے لیے. اگر حدیث شناسی میں آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ کس ماحول میں امام نے یہ بات کی ہے, تو حدیث سے صحیح طور پہ آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے, کیسے حالات تھے, کیسے زمان تھے, کون لوگ امام کے سامنے موجود تھے, کہاں بات کر رہے تھے. اگر یہ چیزیں پتا نہ ہو, حتیٰ کہ قرآن بھی جو کہ اتنی جامع کتاب ہے, جو کہ اتنی بڑی کتاب ہے, جو کہ اتنی سب کچھ ہے, اس کو بھی خداوند متعال نے مفسر کے بغیر نہیں چھوڑا, جس کے لیے قرآن نے یہ کہا تبیان لکل شے, ہر چیز کے لیے بیانگر ہے, روشن کرنے والی ہے. اس کے لیے بھی کہا ہے لتبین للناس, اے پیغمبر آپ لوگوں کے لیے بیان کریں گے قرآن کو. اور پھر معصومین علیہ السلام جو ہیں اپنی احادیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث جو ہیں ان کی مثال بالکل قرآنی آیات کسی ہے, ان میں سے کچھ محکم ہیں, کچھ متشابہات ہیں. جب تک محکم کو متشابہات کے ساتھ نہ ملایا جائے, اس وقت جو ہے صحیح طور پہ معصومین کی احادیث کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا. جہاں پر بہت ساری کتب احادیث کا ترجمہ ہوا اور مفید ثابت ہوئی, وہاں پہ اس سے کچھ نقصانات بھی ہوئے, اور وہ یہی ہوئے کہ احادیثیں جو تھیں, جب یہ مثال کے طور پہ اردو میں ترجمہ ہوا, مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا, تو مختلف زمانوں کے لوگوں نے اسے ترجمہ جب یہ ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ بس یہ کافی ہے, اور پھر وہ حدیث کو اس کے مفسر کے بغیر سمجھنا شروع کر دیا. وہی والی بات ہو گئی, حسبنا کتاب اللہ والی بات, یعنی نیابت کے سلسلے کو ہٹانا احادیث معصوم سے بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن سے معصوم کو ہٹا دینا, اور یہ نعرہ لگانا کہ حسبنا کتاب اللہ, بالکل اسی طرح سے غیبت کے دور میں نیابت کے سلسلے کو ہٹانا بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی حضور کے دور میں یہ کہے کہ ہمیں جو ہے کسی ولی خدا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی مفسر خدا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی مفسر قرآن کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے. میں یہاں پہ ایک بات اور واضح کروں, اور وہ یہ کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں شبہ ایجاد ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا غیر معصوم ہے یہ نائب جو ہے وہ غیر معصوم ہے, جبکہ جو معصوم ہیں جو ائمہ ہیں ہمارے 12, اور اسی طرح جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہاں پہ عصمت موجود ہے. تو کیا یہاں پہ خطا کا امکان ہے؟ وہاں خطا کا امکان نہیں ہے. تو کیا جو ہے معصوم کا نائب جو ہے وہ غیب معصوم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مشکل تھی لوگوں کے لیے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں معصوم کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ عصمت کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ کیوں چاہیے آپ کو معصوم؟ آپ کی عقل کیوں کہتی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے؟ کیا ضرورت ہے کہ جو نمائندہ ہو وہ معصوم ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, معصوم کی ضرورت یہ وجہ یہ ہوتی ہے. اب آپ, میں 12 امام سے سمجھاؤں تو زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی علیہ السلام کی جو امامت ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ پیغمبر کے جانے کے بعد. جب تک پیغمبر ہیں اس وقت تک تو امامت شروع نہیں ہوئی ان کی. پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی جو ہے رسمی طور پہ امامت شروع ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام تو وہ ہیں, وہ جب پیدا ہوتے ہیں وہ جب سے امام ہوتے ہیں, اس پہ بات نہیں کر رہے. وہ امام ہیں, پیدا ہوئے تو امام ہیں, اس پہ بات نہیں ہو رہی. امامت کہہ رہے ہیں ہم. جو امامت شروع ہوئی وہ کب سے شروع ہوئی؟ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد. یعنی جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو سلسلہ امامت شروع ہو گیا. اچھا, ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی اگر معصوم نہ ہوں اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ معصوم نہ ہوں اور خطا ہو جائے کہیں پہ بھی, خطا سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی چیز میں جو ہے ہو سکتا ہے بھول جائیں, خطا نہیں کی. خطا جو ہے مختلف انداز میں ہوتی ہے. کبھی خطا ہی کر دیتا ہے آدمی, جان کے نہیں کرتا, غیر عمدی طور پہ خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ غیر معصوم ہے, امکان خطا ہوتا ہے. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ایک لحظے کے لیے کہ اگر پیغمبر کے جانے کے بعد ایک ایسا شخص ولایت کی سیٹ پہ آ جائے, امامت کی سیٹ پہ آ جائے جو غیر معصوم ہو اور یہ خطا کر جائے یا بھول جائے اور ہمیں کوئی چیز لا کے یہ کہے کہ پیغمبر نے یہ کہی تھی جبکہ پیغمبر نے وہ چیز نہ کہی ہو, تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقی طور پہ دین کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ یہ جو نائب آیا ہے اس کے اوپر کوئی ناظر نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس کے اوپر نظارت رکھتا تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر کوئی ناظر نہیں ہے جو نظارت کرے اور اس کی خطاؤں کی طرف اشارہ کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ خطا کر جائے تو پھر جو ہے وہ بتائے کہ آپ نے یہ غلطی کی, اس کی اصلاح کریں. تو جب یہ ایسی چیز ہو کہ جہاں پہ کوئی معصوم ناظر موجود نہ ہو, تو پھر جو ہے جس کے ہاتھ میں رہبری ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی معصوم ناظر موجود نہیں ہے کہ جو اس کی خطاؤں کی طرف نشاندہی کرے اور امت کو خطرات سے بچا سکے. اسی لیے جب امام معصوم حضرت علی علیہ السلام اپنی دور حکومت کے اندر یا اپنے دور کے اندر جب نائبین مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے نمائندے مختلف علاقوں میں بھیجیں وہ سب کے سب معصوم ہوں. نہیں, سلمان فارسی بھی ہو سکتے ہیں, ابو ذر کو بھی بھیجا جا سکتا ہے, عبداللہ ابن عباس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ سلمان فارسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, امام حسن کی مشکل نہیں ہے. امام حسن تو معصوم ہے, خطا نہیں کریں گے. امام حسن کو تو ضرورت نہیں ہے کسی ناظر کی, لیکن عبداللہ ابن عباس کو تو ہے کیونکہ غیر معصوم ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوا بھی ہے, نمائندوں سے خطا ہوئی بھی, امام نے نہج البلاغہ میں انہیں خط لکھ کے ان کی اصلاح بھی فرمائی. تو جہاں پر ایک ناظر معصوم موجود ہو اور دنیا معصوم سے خالی نہ ہو, تو وہاں پہ توجہ ہے. یعنی معصوم کی ضرورت جب پڑتی ہے, جب اس سے اوپر کوئی معصوم موجود نہ ہو اور کوئی معصوم ناظر نہ ہو, تو اب جس کے ہاتھ میں رہبری ہوگی, جو میرے معاشرتی مسائل کو حل کرے گا, ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے تاکہ خطا کا امکان نہ ہو. اسی وجہ سے امام حسن کا معصوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی امامت جب شروع ہوتی ہے جب حضرت علی علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے 40 ہجری کے اندر, جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے, آپ کو رسمی طور پہ امامت جب ملتی ہے, آپ جب امام ہوئے ہیں رسمی طور پر اور امامت کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے. لہذا امام حسن کا جو ہے وہ معصوم ہونا ضروری ہے, کیونکہ اب حضرت علی علیہ السلام چلے گئے ہیں. اگر یہ معصوم نہ ہو اور خطا ہو جائے تو بتائے گا کون, کیونکہ وہ ناظر معصوم چلا گیا ہے. لہذا ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. توجہ ہے؟ اسی طرح سے آپ چلتے چلے آئیں, جو بھی نائب بنا ہے بعد میں آنے والا نمائندہ, جو بھی خلیفہ بنا ہے, اس سے پہلے ایک ناظر موجود ہے جو ان کی خطاؤں کی اصلاح کرتا ہے, جو ان کو بتاتا ہے. اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر رہبر کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوا. عصمت کی ضرورت پڑتی ہمیں جب ہے, جب کوئی زمانے میں معصوم نہ ہو اور احکامات شریعت ہمیں چاہیے ہوں, معاشرتی مسائل کا حل چاہیے ہو, ہمیں خدا تک پہنچنا ہو, اور ایسا شخص ہماری لیڈری کرے, رہبری کرے جس میں خطا کا امکان نہ ہو, تو پھر عصمت کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے خداوند متعال نے جتنے نبیوں کو بھیجا, جتنے ائمہ کو بھیجا, سب کو معصوم بنا کے بھیجا. لیکن جس نیابت کی بات ہم کر رہے ہیں, نواب اربع کی جو بات ہم کر رہے ہیں, ہم جو یہ نیابت عامہ کی بات کر رہے ہیں, ہم جب فقہا کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مستقل طور پر ہماری رہبری کرتے ہیں, نہیں, بلکہ ایک معصوم امام حجت خدا زندہ موجود ہے جو ان کے اوپر نظارت رکھتا ہے, یہ اس کی نمائندگی میں اس کے مسائل ہم تک پہنچاتے ہیں. لہذا ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا جو غیبت صغرا میں تھے ان کا بھی معصوم ہونا ضروری نہیں تھا. اس لیے آپ دیکھیں نہ عثمان بن سعید جو ہیں وہ معصوم ہیں, نہ حسین بن رو معصوم ہیں, نہ محمد علی بن محمد سمری معصوم ہیں, ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی موجودگی میں ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بھی شخص معصوم موجود نہیں ہے. نہیں, معصوم موجود ہے اور یہ اسی کی نمائندگی کر رہے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں کہہ سکتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فقاہت جو مسائل بیان کرتی ہے, جو لوگوں کے معاشرتی مسائل حل کرتی ہے, وہ انہی سے رابطے کے ذریعے سے, انہی کی احادیث کے ذریعے سے, وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو بیان کرتی ہے. اس سے ہٹ کے معصوم یہ جو ہیں نمائندے وہ بات نہیں کرتے, انہی کی بات کو ہم تک پہنچاتے, گویا رابط ہیں ان کے اور ہمارے درمیان. تو لہٰذا ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے. معصوم کی عصمت کی ضرورت جب پڑتی ہے ہمیں, جب کوئی معصوم پہلے سرپرستی نہ کرتا ہو. اور آپ کو معلوم ہے نواب اربع جو تھے وہ باقاعدہ رابطے میں رہا کرتے تھے, معصوم علیہ السلام سے رابطے میں رہے وہ امام وقت سے. نواب عامہ جو ہے, نیابت عامہ جو ہے, جس میں ابھی ہم نے کہا کہ اس حدیث کے ذریعے سے جو ان کو ولایت عطا کی گئی اور حجیت ان کو عطا کی گئی ان کے اقوال کو, وہ عمل حوادث الواقع فرجو الی روات احادیث سے نہ. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو حدیث ہے, خود یہ والی حدیث, وہ عمل حوادث, حوادث یعنی یہ جو معاشرے کے اندر روز مرہ کے جو مسائل جدید پیش آ رہے ہیں, مشکلات مسائل جو پیش آ رہے ہیں, پھر فرمایا فرجو الی روات حدیث نہ, جو ہمارے راوی ہیں جنہیں. اچھا, اگر عام لوگ ہوں تو کیونکہ یہ حدیث جو ہے زمانے سے کٹ جاتی ہے, تو حسب یہی سمجھیں, یعنی راوی اگر اس کا عام ترجمہ کریں گے تو سب سے یہی سمجھتے ہیں راوی, راویوں کو جو بھی نقل کر دیں. اچھا, آپ اگر امام کی حدیث نقل کر دیں تو آپ کی بات حجت ہے؟ آپ کی بات حجت ہے؟ مثال کے طور پہ امام کی حدیث سنیں, امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا وہ عمل حوادث الواقع, جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں فرج رجوع کریں, کس کی طرف؟ الا روات حدیث ہے نا, جو ہماری حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. تو ہمارے محلے میں تو ہر دوسرا آدمی امام کی حدیث نقل کرتا ہے, سب کی حدیثیں حجت ہیں آپ کے لیے کہ آپ کیا کرنا ہے اس مشکلات میں. ہر چوک کے اوپر ہر آدمی نئی امام کی حدیث بھی بتاتا ہے اور آپ سے کہے کہ یہ کر لیں, آپ کے اوپر ان کی بات حجت ہے. راوی روایت کا مطلب یہی تھا جو ہماری حدیثیں نقل کرے, یہ مطلب ہے اس روایت کا کہ جو بھی نقل کرتے نہیں, کیونکہ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس دور کے اندر جب یہ امام بات کر رہے ہیں, روات سے مراد راوی نہیں ہے کہ جو بھی نقل کر دے, بلکہ اس دور میں نقل روایت کی جو اجازت لینی پڑتی تھی باقاعدہ, اور ان لوگوں کو ملا کرتی تھی جو محدث بھی ہوتے تھے, حدیث شناسی سے واقف تھے, علم رجال کے اسپیشلسٹ تھے, فقی تھے, مجتہد تھے, ایسے لوگ جو تھے وہ امام کی طرف سے روایت اور نقل حدیث کی ان کے پاس اجازت موجود تھی, گویا اپنے وقت کے فقی تھے, فقہا کو کہا جا رہا ہے, فرجو الا روات حدیثنا, یعنی یہاں روات سے مراد فقہا ہیں, ورنہ تو اگر آپ راوی لے لیں تو بس پھر آپ اپنے محلے میں کن کن لوگوں کے اوپر, جو ہر آدمی نقل روایت کرے, کیا وہ حجت ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ عقل میں نہیں آتی یہ بات. اور اس دور سے کیونکہ کاٹ دیا گیا اس حدیث کو, ہمارے پاس کیونکہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کس دور میں کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا, راوی یہ عام معنوں میں نہیں ہے, ایک خاص معنوں میں روات حدیث نا, یعنی وہ فقہا جو ہماری بات تم تک پہنچاتے ہیں, فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ تمہارے اوپر حجت بنائے گئے ہیں میری طرف سے, وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ, اور میں اللہ کی تمہارے اوپر حجت ہوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ نائب امام جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے یہ کہ جی وہ غیر معصوم ہے, تو عصمت کی ضرورت ایک تو ہمیں جب پڑتی ہے کہ جب کوئی اس کی اصلاح کرنے والا موجود نہ ہو, اور امام وقت غیبت کبرا میں, غیبت صغرا میں تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ امام رابطے میں رہے, اور غیبت کبرا جو ہے اس میں بھی امام کی غیبت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ غیبت مطلق ہے اور کسی نے بھی آج تک امام کو نہیں دیکھا اور امام کسی سے بھی آج تک نہیں ملے, نہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگرچہ اس سلسلے میں ایک دو روایات آئیں, لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام, ہاں غیبت ہے یعنی عام لوگ جو ہیں وہ امام سے ملاقات نہیں کر سکتے, اس طرح سے جس طرح سے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا, کوئی بھی شخص جاتا تھا امام علی سے مل لیا کرتا تھا, یا جیسے کہ ایک شخص جاتا تھا اور امام سے جا کے مل لیا کرتا تھا, ہاں اس قسم کی غیبت نہیں ہے اب کوئی, اب یہ جو دور ہے ظہور کا یہ ختم ہو گیا, اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, بلکہ اب غیبت کا دور ہے, اب صرف بعض اولیاء خدا جو ہیں, بعض خاص موعد میں جو ہے بہت سارے ہمارے پاس روایتیں ایسی موجود ہیں, ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس واقعات تواتر کے ساتھ موجود ہیں جن میں بہت سارے ولی خدا نے, بہت سارے علماء مقدسین نے, صاحبان تقوی اور ور نے جو ہے معصوم یعنی بارہویں امام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور مکتب تشیع کے مسائل کو حل کیا ہے, اور امام زمانے نے بہت ساری مشکلات جو ہیں زمانے کی حل کی, ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. غیبت کبرا کی بات ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے, بلکہ ایسے عظیم الشان فقہا کا انتخاب کیا, اور آپ دیکھیں جب شرط لگائی تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ, جب عوام کو ان کی طرف تقلید کرنے کو کہا جا رہا ہے, ان کے پیچھے چلنے کو کہا جا رہا ہے, اگر ان کی بات حجت ہی نہ ہو تو پھر کیا ان کی بات کی قدر و منزلت ہے, پھر ان کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی, عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور روایات معصومین علیہ السلام اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ فقہا جو ہیں وہ حجت ہیں ائمہ کی طرف سے, اور ان کو نیابت عطا کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں معاشرتی ان کو حل کریں, اور واضح طور پہ کہا ہے وہ عمل حوات سلوا کے معاشرتی مسائل کی ذمہ داری ان کے پاس ہے, ولایت ان کو دی گئی ہے کہ وہ جو ہیں ان کے مسائل کو حل کریں, اور کہہ تو دیا کہ ہماری طرف سے حجت بنائے گئے ہیں, یعنی جو یہ کہیں اس کا مطلب یہ ہماری بات ہے, جس طرح سے مسائل کو حل کر رہے ہیں گویا ہم ہی مسائل کو حل کر رہے ہیں. ایک جگہ تو فرماتے ہیں وہ رات دو علیہ میں رات دو علیہ, اگر تم نے انہیں رد کر دیا تو گویا ہمیں رد کر دیا, یعنی جب آپ کسی کے بارے میں یہ بات کہیں کہ آپ اگر انہیں رد کرتے ہیں تو مجھے گویا رد کر دیا, تو یعنی یہ جو ہے اس کی بات حجت نہیں ہے, اس کی بات حجت ہوگی جب ہی تو یہ جملہ کہا جائے گا کہ ان کو رد کرنا گویا ایسے جیسے آپ نے معصوم کو رد کر دیا. یہ تمام وہ چیزیں اور اس قسم کے بہت سارے اعتراضات اشکالات اور شبہات لوگوں کے درمیان ایجاد کیے گئے نائب امام کی طرف سے کہ جی نائب امام جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہو سکتا, نائب امام جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتا, نائب امام کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے, ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے, ہمارے اوپر ان کی معرفت ضروری نہیں ہے. یہ اس قسم کی جو بہت ساری گفتگو اور بہت سارے شبہات تھے جن کی وجہ سے جو ہے نائب امام کی جو شخصیت تھی وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے اجاگر نہ ہو سکی اور اس طرح سے لوگ اس کی طرف جوک در جوک نہیں بڑھے جس طرح سے اس کا حق تھا. لہذا نائب امام جو ہے اس طرح سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام پیدا نہ کر سکا اور جو ہے وہ تنہا رہ گیا زمانے کے اندر. لوگوں کو اگر انہوں نے بلایا بھی تو لوگ ان کی طرف گئے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف شبہ اتنے ایجاد کیے گئے, سوئے تبلیغ اتنا کی گئی. وہی بالکل آئمہ کا دور تھا, جیسے حضرت علی علیہ السلام اتنی ساری روایتیں ہونے کے باوجود, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام تنہائی کی زندگی گزارتے ہوئے, امام حسن تنہائی کی زندگی گزارتے ہوئے, یعنی جس کے بارے میں پیغمبر نے اتنی حدیثیں کہیں, جن کے بارے میں پیغمبر نے اتنی گفتگو کہی, جس کے بارے میں لوگوں نے اتنا سب کچھ دیکھا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں مانا اور اس قدر غلط پروپیگنڈے آپ کے خلاف کیے گئے, شام میں کیے گئے, مدینے میں کیے گئے, مکے میں کیے گئے, ہر طرف اتنے غلط پروپیگنڈے امام حسن کے بارے میں, یعنی جن کے بارے میں پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جن کے بارے میں پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہیں, جنت کے سردار ہیں, انہیں لکھ. آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں, یہ غربت نہیں ہے کسی شخص کی کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ یہ جنت کا سردار ہے, اسے یہ کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پیغمبر یہ کہہ رہے کہ یہ جنت کا سردار ہے اور آج کے لوگ جو اس کے بارے میں لکھتے ہیں رضی اللہ. کیا مطلب رضی اللہ کا؟ اب وہ بھی دعائیہ جملے ہیں, یہ خبر نہیں ہے. اگر خبریہ جملہ ہو تو کوئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خدا ان سے راضی ہو گیا. یہ دعائیہ جملہ ہے رضی اللہ عن, یعنی پروردگار ان سے راضی ہو جا, تو پھر جنت کا سردار انہیں بغیر رضائیت کے بنایا گیا. یہ غربت نہیں ہے ایک شخص کی, عدم معرفت نہیں ہے یہ مکتب کی کسی کہ وہ امام کو یہ بات لکھے. اچھا, جس کے بارے میں خود یہ کہا گیا, حضرت عثمان نے بھی یہ جملے کہے اور بھی خلفاء نے یہ کہے کہ اگر کسی شخص کے پاس علی کا جواز نہ ہو تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. وہ علی قسیم النار والجنہ, علی قسیم النار والجنت ہیں, اس کے باوجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ غربت نہیں ہے ایک شخص کی, یہ ساری وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ ہے پیغمبر نے فرمایا ان کے بارے میں کہ ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا گوشت, ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے, پھر بھی آپ اس سے جنگ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ اس سے لڑ رہے ہیں اور امت پوری آ بھی جاتی ہے. یہ وہی غلط پروپیگنڈے کا نتیجہ, یہ وہی عدم معرفت کا نتیجہ. عدم معرفت جب ہوتی ہے, جب غلط پروپیگنڈے کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھ لیا معصوم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر نائب معصوم کی کیا وہ ہے؟ پھر نائب معصوم کے دور میں بھی یہی ہوا, ان کے خلاف آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, آج ان کے خلاف شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ایجاد کرتے ہیں, ان کے خلاف بھی غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کل وہ غریب ہو گئے, آج ان کے نائبین بھی غریب ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ میدان ہموار نہ ہو سکا, کیونکہ علی کو کوئی نہ سمجھ سکا, علی کی حکومت کو, حسن کی حکومت کو کوئی نہ سمجھ سکا, پیغمبر کی بات کو چھپا دیا گیا, 100 سال تک پابندیاں لگائی گئیں, روایتوں میں اتنا خلط ملط کر دیا گیا کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لہذا آپ دیکھیں کس طرح سے ائمہ نے غربت کی زندگی گزاری اور ان کی حکومت کا کوئی زمینہ اور کوئی میدان فراہم نہ ہو سکا, یہ غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے, اور وہ غربت کی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے. آج بھی اگر ہم نے وہی کام کیا جو امتیں کرتی چلی آئیں اپنے ائمہ کے حق, ہمارے ائمہ کے حق میں, اپنے رہبروں کے حق میں جو خدا کی طرف سے نمائندے تھے, تو اگر ہم بھی وہی کام ان لوگوں کے بارے میں کریں جو امام جنہیں اپنا نمائندہ بنا کے جا رہا ہوں اپنی غیبت کے اندر, تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں 1200 سال بیت گئے, 1200 سال بیت گئے اور جو ہے پردہ غیبت جو ہے اٹھتا نہیں ہے, وہ ظاہر نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ابھی تک جو ہیں ان کے اندر معرفت پیدا نہیں ہو سکی, لوگ قریب نہیں ہو سکے. لوگ اصل میں صحیح راہ پہ جبھی آ سکتے ہیں اس لیے کہ صحیح راہ کا جو بھی رابطہ ہے ہمارے اور ائمہ, وہ ہے نائب امام. نائب امام کے ذریعے سے ہم امام تک جاتے ہیں, کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف رجوع کرو, وہ اپنی طرف رجوع کرنے کو منع کرتے ہیں, ان کی طرف فرجعو
فرض ہے، ہمیں پلٹا رہے ہیں، ادھر چلے جاؤ، وہ ادھر بھیج رہے ہیں، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، ہم اس کی بات پہ متی دکھائی نہیں دیتے آج بھی. ہم نے ولایت کا نعرہ ضرور لگایا ہے. ہاں، اور غدیر کا، غدیر میں کیا ہوا تھا؟ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس ولایت کا انکار، جس ولایت کو پیغمبر ثابت کرنا چاہتے تھے غدیر کے اندر، آیا وہ ہم نے جو ہے اسے قبول کر لیا؟ ہم نے بھی حتیٰ پیغمبر کون سی ولایت چاہتے تھے علی کے؟ محبت والی، عقیدت والی، یہ ولایت چاہتے تھے؟ تو اس کا انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا، اہل سنت نے بھی انکار نہیں کیا اس کا. تو اہل سنت علی کو مولا نہیں مانتے. آپ دیکھیں ان کے علماء بھی آج کہتے ہیں کہ علی مولا ہے، علی کو دوست رکھتے ہیں. اگر علی کو کوئی بھی دوست نہ رکھے تو وہ شخص جہنمی ہے، وہ سارے لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو علی کو کیا محبت ہی علی سے کرنی تھی؟ کیا علی سے صرف عقیدت ہی رکھنی تھی؟ پیغمبر اس ولایت کو نہیں منوانا چاہتے تھے، اس ولایت کو ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے جو پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا. عقیدتی ولایت نہیں تھی، عملی ولایت تھی. آپ کو حاکم بنانا چاہ رہے تھے کہ جو یہ کہہ دیں حرف آخر ہو، تمہاری سوچ کے اوپر علی کی حکومت ہو، تمہارے کردار پہ علی کی حکومت ہو، تمہارے دل پہ علی کی حکومت ہو، صرف تمہاری زبان پہ نہ ہو، تمہاری فکر پہ بھی ہونی چاہیے. یعنی جو یہ کہہ دیں اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تو آیا ہم تسلیم ہو گئے؟ اگر ہو جاتے تو امام وقت ہی یہ کہہ رہے ہیں. اگر ان کی نیابت کی بات ہے تو امام اثر نہیں کہا ہے. یعنی ان کو ٹھکرانا، علی کو ٹھکرانا، گویا علی کو ٹھکرانا نہیں ہے. اگر آج آپ نے علی کو مولا نہیں مانا تو اس میں علی کا کوئی وہ نہیں ہے، نہ علی کا کوئی نقصان ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے علی کا انکار کیا، نہیں، آپ نے گویا رسالت کا کہنا نہیں مانا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے، آپ نے رسالت کو ٹھکرا دیا ہے، آپ رسالت کے متی نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے ولایت، علی کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے کیا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے متی ہونا چاہیے، تمہارے اوپر حکومت ہونی چاہیے. امام وقت بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے، میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، فرج ہوئے لا روات حدیثنا، اب میرے پاس نہیں آنا، میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی جب تک کہ خدا حکم نہ کرے. پھر ہم کہاں جائیں؟ پھر اپنی مشکلات کس کے پاس لے کے جائیں؟ ہمیں تو ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں تو دین کی ضرورت ہے. دین ختم کوئی ہوا ہے؟ نبوت ختم کوئی ہوئی ہے؟ رسالت ختم کوئی ہوئی ہے؟ جو ضرورت دور علی میں دین کی تھی، رہبری کی ضرورت تھی، وہ آج نہیں ہے. آج ختم ہو گئی رہبری کی ضرورت، آج دین شناسی کی ضرورت ختم ہو گئی، آج حفاظت دین کی ضرورت ختم ہو گئی، آج حکومت دین کی ضرورت ختم ہو گئی. کیا وہ ساری ضرورتیں ختم ہو گئی جو ہمیں حجت خدا نہیں چاہیے، جو ہمیں رہبر الہی نہیں چاہیے، جو ہمیں امام نہیں چاہیے، جو ہمیں پیشوا نہیں چاہیے؟ کیا وہ ساری ضرورتیں ختم ہو گئی؟ وہ ضرورتیں تو ابھی بھی ہیں، تو کوئی ہونا چاہیے. آپ تو پردہ غیبت میں جا رہے ہیں، تو کوئی ہو جو ہماری رہنمائی کرے. اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس دور میں لوگوں کے ذہن میں سمجھ میں آ گئی تھی. ابھی تو امام گئے نہیں ہیں، ابھی تو محمد سمری کا دور ہے، علی بن محمد سمری جو ان کا دور ہے. غیبت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں گے، کس سے مسائل حل کریں گے، کس کے پاس جائیں گے، کس سے رجوع کریں گے، اپنے مسائل کس سے حل کریں گے، دین کس سے لیں گے، کیسے پتا چلے آپ چاہتے کیا ہیں، کیسے پتا چلے رسول کیا چاہتے تھے، کیسے پتا چلے خدا کیا چاہتا ہے؟ تب امام فرماتے ہیں فعمل حوادث الواقع فرجو الى روات حدیثنا فانہ حجتی علیکم وانا حجت اللہ. یہ تمہارے اوپر حجت ہے، میری طرف سے حجت بنائے گئے. جو یہ کہہ دے اس کا مطلب تمہارا امام تم سے بات کر رہا ہے، جو یہ تمہیں راہ دکھائے اس کا مطلب تمہارے امام کی راہ یہی ہے، تمہارا امام تم سے یہی چاہتا ہے. کیسے انتخاب کرو گے؟ فاما من کان من الفقہا صائما لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لمولا فللامام ان یقلدوا. یہ سارے شرائط بتا رہے ہیں، سارے معیارات بتا رہے ہیں. ہر فقی کے پیچھے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اندر یہ معیار ہوں گے وہی ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت بنائے گیا، اور وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ہماری طرف سے دلیل ہے، اس کی طرف رجوع کرو. ایک بات کی طرف میں یہاں پہ اور اشارہ کروں، اس کے بعد بات کو ختم کروں، ہمارا وقت پورا ہو گیا. وہ یہ کہ غیر معصوم کہا جاتا ہے کہ ولی فقی، توجہ کریں، ولی فقی جو ہے
اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی. ولی فقی وہ شخص امام کا نمائندہ ہے ولی فقی کی سیٹ پہ, وہ انسان بیٹھ سکتا ہے, فقی نہیں. توجہ کریں, فقی سے مراد یہاں پہ ولی فقی میں, اور یہ جو امام نے فرمایا وہ عمل حوادث الواقع, بہت ہی خوبصورت یعنی پرویا ہے ہر چیز کو, بڑی فصیح حدیث ہے. وہ عمل حوادث الواقع کہا, پھر کہا وہ اما من کان من الفقہا, اور یہ جو جہاں پہ بھی لفظ فقی استعمال ہوا فقہا, یہ وہ آدمی نہیں ہے جو فقہ کے اندر اسپیشلسٹ ہو, جو فقہ کا مجتہد ہو, یہ وہ آدمی نہیں ہے. توجہ کریں, دو ہیں آدمی, ایک وہ ہے جو فقہ کے اندر اسپیشلسٹ ہے, یعنی نماز کہاں سے ثابت ہے, کس طرح سے ثابت ہے, اس کے ارکان کس طرح سے ثابت ہے, شکیات کس طرح سے ثابت ہے, آپ اسے کیسے قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکات, فروع دین. فقی اس کو نہیں, یہاں پہ مراد فقی وہ نہیں ہے جو فقہ کا اسپیشلسٹ ہو. توجہ کریں, کبھی کوئی یہ سمجھے کہ جی فلا صاحب جو ہیں وہ ولی فقی زیادہ بہتر ہوں گے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ 50 سال سے فقہ پڑھ رہے ہیں. فقہ پڑھنا کافی نہیں ہے اور نماز روزے میں اجتہاد کافی نہیں ہے, ولی فقی وہ ہوگا. ولی فقی کی شرط ہے اس کے پاس جہاں فقاہت مطلق ہو, مطلق فقی ہو ہر باب میں. یہاں فقی سے مراد دین شناس ہے. توجہ کریں, فقی ولی فقی یعنی ایسا سرپرست خدا کی طرف سے معین ہے جو دین شناس ہے, یعنی زبان زمانے کو بھی جانتا ہے, مکان کو بھی جانتا ہے, اور دین کو بہت اچھی طرح پڑھے ہوئے. دین صرف فروعات نہیں ہے, دین مدیریت کا نام ہے, معاشروں کو کیسے چلایا جاتا ہے, معاشرتی مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں. اگر اسے معاشرہ چلانا نہ آئے, وہ معاشرے کے مسائل نہ جانتا ہو, وہ دنیا میں ہونے والے حالات پہ نظر نہ رکھتا ہو, دشمن شناسی نہ رکھتا ہو, دشمنوں کو پہچانتا نہ ہو, مکتب تشیع کے نفع و نقصان کو نہ جانتا ہو, چاہے فقہ میں جتنی بھی اجتہاد کر لے, ایسا شخص ولی فقی نہیں بن سکتا. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں, ولی فقی کی شناخت, ولی فقی یعنی دین شناس انسان, وہ میرا نمائندہ ہوگا, وہ وقت کا ولی ہے. وہ عمل حوادث پہ بات کی امام نے, وہ عمل حوادث الواقع, جس قسم کا بھی واقعہ پیش آئے وہ اس کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ دین تمہاری پوری زندگی پہ حاکم ہے, صرف تمہارے مسئلے مسائل پہ حاکم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھو, روزہ کیسے پڑھو, بلکہ اگر تمہارے خارجی پالیسی کیا ہونی چاہیے, تمہارا دوسرے ادیان سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا دوسرے مذاہب سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے, دوسرے ملکوں سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے, ان سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, یہ مسائل کون حل کرے گا؟ یہ وہی ولی فقی. اب کیا کرنا ہے اگر لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے, دفاع کے کیا مسائل ہوں گے, یہ سارے وہی ولی فقی کرے گا جو دین شناس ہو. ممکن ہے کہ ایک شخص نماز میں 50 سال ہو گئے صرف توزیع المسائل کے مسئلے مسائل بتاتے ہوئے, لیکن اگر وہ دین شناس نہیں ہے اور وہ تدبیر نہیں کر سکتا معاشروں کی, ایسا شخص ولی فقی نہیں بن سکتا. یہ جو ولی فقی ہے اس میں فقاہت مطلق کا ہونا ضروری ہے, عدالت مطلق کا ہونا ضروری ہے, اور دین کے بارے میں جو زمان و مکان کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہو اور تدبیر بہت اچھی طرح کرتا ہو, ایسے شخص کو ولی فقی کہا جاتا ہے. تو یہ جو شخص غیر معصوم ہے اور یہ آ کے حکومت کرتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ امام نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے تو پھر یہ تو بات ختم ہی ہو جاتی ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ استبدادی ہے, یعنی ایک شخص کی حکومت نہیں ہے, کیونکہ یہ خود نمائندہ ہے کسی کا. توجہ کی آپ نے, یہ نمائندہ معصوم کا ہے. انسان انسان پہ حکومت نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیں, صرف حکومت خدا کی ہوگی. تو پھر یہ تو عام انسان ہے, معصوم بھی نہیں ہے. تو کیونکہ اس عام انسان کو, غیر معصوم کو خود معصوم نے حجت بنایا ہے اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک رہبری کے لیے ضروری ہیں, اس وجہ سے جو ہے ان کی حکومت بھی گویا معصوم کی حکومت ہے اور معصوم کی حکومت در حقیقت خدا کی حکومت. لہذا یہ کہ غیر معصوم کی حکومت جو ہے یہاں پہ استبدادی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ استبدادی حکومت کیا چیز ہوتی ہے, استبدادی حکومت یہ ہوتی ہے جب میں اپنی رائے سے, میری رائے جو ہے وہ سپر پاور ہو, میری رائے چلتی ہو ملک کے اندر,
میری رائے حکومت کرتی ہے، جو میں کہتا ہوں وہ حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ ولی فقیہ کی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا، توجہ کریں، ولی فقیہ کی جو حکومت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، توجہ کریں۔ اس وقت مثال کے طور پہ پوری دنیا کے اندر جو ولی فقیہ کی حکومت جہاں پہ قائم ہے وہ ایران کی سرزمین ہے، جہاں پہ ولی فقیہ کی حکومت قائم ہے، وہاں کا جو ولی فقیہ ہے وہ اپنی ذاتی رائے نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ ولی فقیہ کبھی بھی اپنی ذاتی رائے نہیں دے سکتا، وہ حکومت اپنی رائے سے نہیں کرتا، وہ حکومت قرآن اور حدیث کی رائے سے کرتا ہے، جو اس کی رائے ہوتی ہے اسی سے حکومت کرتا ہے۔ اس لیے دین شناس انسان کو بنایا گیا ہے، فقیہ کو کہا گیا ہے، کیونکہ فقیہ جو ہے وہ دین شناس ہوتا ہے، اور دین شناسی یہ کہ جو منابع اسلامی ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، گویا قرآن کی حکومت ہوتی ہے اور احادیث کی حکومت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جہاں قرآن اور احادیث میں اگر وقتی طور پہ شفافیت موجود نہ ہو اور ایسے قرائن موجود نہ ہو تو وہاں فقیہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے ابھی مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں جانچ پڑتال جاری ہے، جیسے ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ توزیع مسائل میں بعض دفعہ آپ یہ ملاحظہ کرتے ہوں گے، لہٰذا یہ کہ وہاں پہ حکومت بھی خدا کی حکومت ہوتی ہے اور جو ہے اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بتائیں، یہ جو ولی فقیہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شرط یہ رکھی گئی ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا سَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظاً لدینِ مُتِعًا لِمِ مولا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی حاکم رہے گا، اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے فوری طور پہ حکومت ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بن گیا تو بن گیا، یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے ولی فقیہ کی حکومت کے اندر۔ جیسے ہم عام پیش امام، یہ کب تک امام رہے گا؟ جب تک یہ عادل ہے۔ اگر عدالت ساکت ہو جائے تو پیش امامی بھی ساکت ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی، پھر یہ امام نہیں بن سکتا، کیونکہ امام کے لیے شرط عدالت کی ہے، پیش امام کے لیے عدالت شرط ہے، اگر عدالت ساکت ہو جائے ختم، آپ جاری نہیں رہ سکتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر چیز کے لیے یہی ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی طہارت ختم ہو جائے تو نماز چلتی رہے گی؟ نماز ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ جیسے کیونکہ شرط ہے، فقیہ ولی فقیہ کی بھی حکومت اور اس کے حاکم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عادل مطلق ہو۔ اگر عدالت میں لچک آ جائے کہیں پہ بھی، تدبیر مطلق شرط ہے، فقاہت مطلق شرط ہے، اگر فقاہت میں کہیں بھی لچک آ جائے گی فوری طور پہ ولایت ختم ہو جائے گی۔ اگر تدبیر میں کہیں مشکل کھڑی ہو جائے، کوئی ایک فیصلہ ایسا دے دے فقیہ کہ جو معاشرے اسلامی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں غیر معصوم ہے، کہا نہیں 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 غیر معصوم نہیں، فوری طور پہ ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ تدبیر شرط اول ہے، مطلق تدبیر کہی گئی ہے، بہترین کام انجام دینے اور توجہ کے ساتھ انجام دینے، کہیں پہ بھی اس قسم کی غلطیاں نہیں کرنی ہے۔ اگر مسلسل اس قسم کی اس میں اندر اس کی چیکنگ ہوتی رہتی ہے، بہرحال ولی فقیہ کی ایک، یہ جو مجلس خبرگان ہے وہاں پہ ایرانی حکومت کے اندر، مجلس خبرگان جو ہے اس کا ایک کام یہ، خبرگان یعنی کیا، یعنی ایسے 80 مجتہدین ہیں وہاں پہ اہل نظر ہیں جو ولی فقیہ کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا یہ ان شرائط سے تو نہیں ہٹا جو امام زمانہ نے معین کیے تھے، آیا جو صفات امام زمانہ نے معین کیے تھے اور جن صفات کے تحت ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا، آیا وہ اس میں ابھی بھی باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جو بن گئے ایک دفعہ تو وہ بس بن گیا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیک کرتے رہتے ہیں 80 مجتہد، کہ ہر سال رپورٹ پیش ہوتی ہے اس کی اور چیک ہوتا رہتا ہے، جب تک عدالت باقی رہے گی، جب تک تدبیر باقی رہے گی، جب تک فقاہت مطلق باقی رہے گی، اس وقت تک یہ شخص ولی فقیہ اپنی جگہ پہ باقی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ نائب امام یعنی یہ کہ جو نہایت ہی خوبصورت انداز سے یہ سارے مجتہد چیک اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ جو یہ فیصلے دے رہا ہے، آیا یہ قرآن کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے، آیا یہ احادیث کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے، اور جب یہ سارے مجتہد مل کے اس بات کو پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہر فیصلہ قرآن کی روشنی میں دیا ہے، اس نے ہر فیصلہ امام زمانہ کی احادیث کی روشنی میں دیا ہے، آئمہ کی روشنی میں دیا، رسول کی رسالت کی روشنی میں دیا، تو پھر اس کی ولایت باقی رہتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے ولایت کے فرائض انجام دے رہا ہے جس طرح سے
پیغمبر اسلام کے جانشین اور پیغمبر اسلام کا عظیم و شان وارث یعنی امام اثر ہم سے چاہتا تھا. نائب امام ہماری بات کا خلاصہ جو کہ جو ہمارا عنوان تھا, عنوان یہ تھا کہ نائب امام جو ہیں ان سے دوری کے اسباب کیا ہوئے. ہماری ساری گفتگو جو ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ نائب امام سے جو ہم دور ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیابت در حقیقت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نیابت ہے کیا. نیابت کوئی استبدادی قوت کا نام نہیں ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, بلکہ یہ وہی سلسلہ ہے, الہی سلسلہ ہے. ہم نائب امام کو صحیح طور پہ پہچانے نہیں, ہم حجت کے معنوں میں غلط, ہمارے پاس بہت سارے مفاہیم وہ تبلیغات وہ پیگنڈا غلط آ گئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں یہ ہو گئی کہ نائب امام کا جو امام جو ہے اس کا جو نمائندہ ہوگا اور اس کی طرف سے جو ولی ہوگا وہ ہمیشہ معصوم ہوگا کیونکہ ہم نے 12 اماموں کو اسی طرح سے دیکھا ہے. یہ ظہور کی بات ہے اور ان کے انتقال کی بات ہے, غیبت کی بات نہیں ہے. آپ غیبت کی بات کریں, نائب اربع کو سب مانتے ہیں, نائب جو عامہ ہیں انہیں کوئی نہیں مانتا. یہ شبہ ہے لوگوں کے ذہن کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے نیابت کے سلسلے میں شبہات ہونے کی وجہ سے اور یہ کہ ان کا مفہوم غلط لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے دوری ہو گئی. جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ والے مسائل ہیں, اس قسم کے بہت سارے مسائل اٹھتے رہتے ہیں کہ اور یہ ہمارے اندر ہیں بہت ساری چیزیں کہ جی وہ سید کی غیر سید سے شادی نہیں ہو سکتی. کوئی روایت ہے, کوئی حدیث ہے اس قسم کی؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ احادیث کے پابند ہیں. اگر کسی معصوم نے کوئی بات کی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر کسی امام نے ایسی کوئی بات کی تو بہت اچھی بات ہے, اگر ان کی سیرت رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم تو ہمیشہ انہی کے پابند ہیں. لیکن یہ بات کہاں سے آئی ہے, کس نے یہ بات کی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں اس قسم کی مشہور ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ ایک جگہ جو تھی اس قسم کی باتیں مشہور ہیں کہ اگر امامہ پہن لیا جائے تو اس میں نکاح نہیں ہوتا. باتیں کہاں سے آئی ہیں, کون سی روایت ہے؟ یعنی ہمیں دین ایسی باتوں کو دین نہیں بنانا چاہیے جو صرف اڑی ہوئی ہوں, جو سنی ہوئی ہوں, بلکہ دین کو ہمیشہ ان منابع سے لینا ہے کہ جو منابع معصومین علیہ السلام نے معین کیے اور انہی سے سمجھنا ہے. تو جب ہمارا رابطہ نائب امام سے منقطع ہو گیا اور ہم ان سے رابطے میں نہیں رہے اور ہمیں ان کی معرفت صحیح طور پہ حاصل نہ ہو سکی تو پھر ہم دین سے بھی دور ہو گئے, ہم پھر دین سے بھی ناشنا ہو گئے, اور جس کی وجہ سے ہم ابھی تک جو ہے امام وقت کے ظہور کا زمینہ فراہم نہ کر سکے. یعنی نائب امام سے دوری در حقیقت عدم معرفت غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے ہوئی, اور ان سے کیونکہ دوری ہوئی تو پھر ہم دین سے بھی دور ہو گئے اور امام وقت سے بھی دور ہو گئے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس نیابت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی, اس کا مطالعہ کرنے کی اور ان کے مطیع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تمام مومنین جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی یہاں آمد کو, ان کی نشست کو, ان کی سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو لوگ یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اور جہاں پہ بھی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں, تشہیر دین کے لیے مصروف عمل ہیں, بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کو امام اثر کے جان صاحب میں شمار فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.